اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ معراج شریف کیا ہے، کیوں تھی، اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے، اور ہم کیوں یہ محفل کر رہے ہیں، اور پوری زندگی ہم کیوں معراج کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک محفل کر لی بس ختم ہو گئی ایک سال میں، اب ہر سال کرنا، بار بار کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میری بیٹی کے ذہن میں، میری ماں کے ذہن میں، میرے بڑے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیوں بار بار محفلیں یہ ہو رہی ہیں، اس کی کیا مقصد ہے۔ بس اس چھوٹے سے ٹاپک کو ہم کلیئر کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس وفي موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکتی ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی الحمدللہ یہ مبارک بزم محفل جو ہمارے دوراجی ہاؤس کے اندر برادری کے تمام بزرگوں، معزز دوستوں اور دوراجی برادری کے تمام بچوں کے تعاون کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ اور ان کی معاونت کے ساتھ ہر سال منعقد ہوتی ہے، کیونکہ یہ اہل محبت کا علاقہ ہے، سچے اور سترے لوگوں کا علاقہ ہے جو اپنے دلوں کو اللہ، اس کے رسول اور رسول اللہ کے غلاموں کے لیے صاف رکھتے ہیں۔ تو یہ اظہار محبت کے لیے الحمدللہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ مزاج منتقل کرنے کے لیے اور اپنی فریضہ زندگی کا فرض ادا کرتے ہوئے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں تک وہ ایمان کی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دوراجی ہاؤس کے اندر الحمدللہ ہمارے دوراجی برادری کے بزرگوں اور دوستوں، محبان صحابہ اہل بیت، بزم علم و دانش کے ان بچوں کے ساتھ سرپرستی کرتے ہیں، اور یہ بزم علم و دانش کے بچے بھی جو ہیں یہ دوراجی برادری کے بچے ہیں، اور اس برادری کا، اہل سنت کا اور اس وطن کا اثاثہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ گیارہویں سالانہ حق چار یار اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ میں دوراجی برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، بالخصوص مجھے حافظ فاروق صاحب قبلہ مدظ اللہ نظر آ رہے ہیں، الیاس بھائی نظر آ رہے ہیں، اور دیگر ہمارے یہاں پر برادری کے معزز دوست بزرگ حضرات موجود ہیں۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوراجی ہاؤس کی کمیٹی کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس بنیادی بے لوس، بغیر کوئی مقصد، نہ کوئی سیاسی پرپز ہے، نہ کوئی تنظیمی پرپز ہے، صرف لوگوں تک دین اور آقا کریم کی سچی اور ستری بات پہنچانا ہے، اس مبارک جذبے پر میں تمام برادری کے دوستوں کو اور آئے ہوئے تمام احباب اہل سنہ کو اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، معراج شریف، میں بچوں کی توجہ چاہوں گا، جو اسکول کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، جو کالج کے بچے بیٹھے ہیں، یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہیں، مدرسے کے، اور جو بیٹیاں میری بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، معراج شریف دراصل یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اور عظمت کا ایک ایسا اضافہ تھا رب کی جانب سے، کہ وہ اضافہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ بلندی تو بہت بڑی بات ہے، اس کے پہلے زینے تک کوئی بندہ نہ پہنچ سکا۔ اس کا ذکر میرے بزرگوں قرآن کے اندر اللہ نے کیا اور ایک جگہ نہیں 22 سے 24 جگہ پر ذکر ہوا. تو معراج النبی, معراج کسے کہتے ہیں جناب؟ معراج کا معنی آپ سمجھ لیجئے عروج پانا, بلند ہونا. آپ کے ذہنوں کے مطابق معنی کر رہا ہوں سیڑھی کہ جس سے نیچے سطح سے بندہ اوپر پہنچتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رسالت و امامت تو سب سے بڑی عطا فرمائی, اپنی محبوبیت کا تاج بھی بتایا, لیکن پریکٹیکل کے لیے مشاہداتی زندگی کے لیے کہ جو کہا تھا اس کو پھر دکھایا. ظاہر سی بات ہے کوئی انجینئر اور ڈاکٹر یا کسی بھی شعبے کا ماہر جس نے آگے چل کر قوم کو لیڈ کرنا ہے وہ یونیورسٹی اور کالج کے اندر پہلے ایک نصاب پڑھتا ہے, لیکن ڈائریکٹ اس کو قوم کی سرپرستی کے لیے حوالے نہیں کیا جاتا. یونیورسٹیاں اس کو پھر پریکٹیکل میں لاتی ہیں کہ آپ یہاں پر جاب کریں, طرح تجربہ کریں, جو آپ نے چیزیں دی ہیں انالائز کریں اس کو تاکہ آپ پختہ ہو جائیں, جو آپ نے پڑھا ہے وہی یوز کریں تاکہ پھر جب آپ آئیں تو صحیح طریقے سے لیڈ کر سکیں, اور جو قانون تھا اس کی امپلیمنٹ آپ جب پریکٹیکل میں کر چکے ہوں گے تو پھر اس کے لیے شک تمہیں نہیں رہے گا, تو اچھے لیڈر تم بن جاؤ گے, اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے, اچھے انجینئر بن جاؤ گے. یہی ہوتا ہے نا, پریکٹیکل کیوں ہوتا ہے, سمجھ رہے میری بات؟ تو بس اسی تناظر میں سمجھیے جو اللہ رب العالمین نے جو شان اور عظمت اپنے حبیب کو بطور تعلیم کے عطا فرمائی تھی نالج کے. اب حضور سید عالم کا اگلا مرحلہ جو حضور کے شان کے مطابق تھا, جس کو عروج دینا تھا, وہ پریکٹیکل تھا, وہ مشاہداتی تھا. جو انویزیبل چیزیں جو حضور کو بتائی گئی تھی, اب ویزیبل کا مرحلہ تھا, مشاہدات کا مرحلہ تھا, ماں باپ طبیعت کا مرحلہ تھا, جس کو آپ میٹافزکس کہتے ہیں اس کا مرحلہ تھا. تو معراج کی رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ پریکٹیکل طور پر اللہ رب العالمین نے ایک ایک حقیقتوں کو آنکھوں سے دکھایا, یہاں تک کہ جس کے لیے کرنا تھا وہ ذات خود اپنے حبیب کے سامنے موجود تھی. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی, بلندی اور ساری خدائی کا معلم اور استاذ ہونے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا. ایک بات, یہ عام بات نہیں ہے. قرآن کریم میں نے آپ سے کہا کہ 22 سے 24 جگہ پر مکمل آیتیں ہیں. سورہ نجم کا آپ نے نام سنا ہوگا, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. یہ سورت شروع جب ہوتی ہے, قاری صاحب 27 پارہ سورہ نجم, 27 پارے میں سورت النجم یہ سورت شروع ہوتی ہے, تو صرف ایک آیت بیان کر کے موضوع چینج نہیں ہوتا. معراج اتنی بڑی حقیقت, اتنی بڑی عظمت, ہمارے آقا کی اتنی بڑی شان ہے کہ اس کو اللہ نے ایک آیت نہیں, سورہ نجم کی 18 آیتیں, اور 18 آیتیں بھی یہ نہیں کہ ایک آیت میں ہوا تو پھر 5 آیت کسی اور موضوع پر آ گئی تو نہیں, نہیں. اتنا بڑا مقام, اتنی عظیم بات ہوئی ہے کہ مسلسل کنٹینیو 18 آیتیں ایک کے بعد ایک ہیں. سورہ نجم کنٹینیو 18 آیت. قرآن تو اللہ کا وہ کلام ہے کہ اس میں اگر کسی بات کی حقیقت کا صرف اشارہ مل جائے تو وہ بات آسمانوں سے اونچی قدر رکھتی ہے. تو یہاں اشارہ نہیں, باقاعدہ ٹیکس آیا متن, اور 18 آیتیں مسلسل آئیں سورہ نجم کی. سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ, میرے بھائیوں بچوں سنو, 15 پارہ 14 پارہ یہاں ختم ہوتا ہے, 15 پارہ شروع ہوتا ہے. اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسرا بعبدہ, یہ معراج شریف کے بارے میں, ٹھیک ہے جی. اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جس کو میں نے خطبے میں پڑھا, وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فکرۃ للناس, یہ معراج کے بارے میں. سورہ زخرف میں آپ آ جائیے تو فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ, یہ معراج کے بارے میں. تو قرآن میں 22 سے 24 جگہ پر پوری آیت, پوری باتیں حضور کے معراج کے بارے میں کی گئی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کتنی عظیم بات ہے, اور سرکار کی عظمتوں کا کتنا بڑا درس ہے. تو اب تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں نہ الجھیں, اور ہم ایسے آرٹیکلز نہ لکھیں نہ پڑھیں, نہ ایسے کمنٹس کریں نہ ایسے کمنٹس پڑھیں کہ 27 کو تو معراج نہیں ہوئی. میں نے ایک بہت بڑے ذمہ دار آدمی کا ایک آرٹیکل کا پیج پڑھا جس کو مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں, حالیہ ان پر حملہ بھی ہوا تھا, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. انہوں نے اتنے بے دردی کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ 5 ہجری میں ہوا تھا، یہ ہوا تھا. میں نے کہا یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. میں نے کہا اتنی بڑی عظمت جو میرے آقا کا صحرا ہے اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو کہیں غلطی نظر آتی ہے تو غلطی بیان کریں، کس نے منع کیا اگر غلط اگر ہے وہ، لیکن پہلے اس کی شان تو بیان کریں کہ معراج ہے کیا. بچوں کو الجھا دیا جاتا ہے، میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ میں نے آرٹیکل پڑھا، اس نام لیا میں نے آپ کے سامنے، توجہ ہے آپ کی. بچے اسی میں پھنس جاتے ہیں، معراج کو بھول جاتے ہیں، حضور کی اس عظمت کو بھول کر وہ تاریخوں میں پھنسا دیا جاتا ہے، ان کو ستائش تو نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میرے بچے کوئی بھی تاریخ تھی، لیکن یہ شان تو ہے نا حضور کی. ہم ایسی سازش کو کنڈیم کرتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں، حضور کے ذکر کے خلاف ایسی سازش کو. بولو بولو. بچوں کو کہا جاتا 12 کو تو حضور نہیں پیدا ہوئے تھے. میں نے کہا حضور جب پیدا ہوئے تو شان و شوکت حدیثوں میں ذکر ہے نا؟ کہ لگے ہاں. میں نے کہا تاریخ سے مجھے سروکار نہیں، میں وہ حدیث پڑھوں گا بس. سازش سمجھ رہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ اس وقت سب بندے سوشل میڈیا کو بھی جانتے ہیں، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، تو میرا ایک ایمانی اور اخلاقی فرض ہے کہ یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں جو ہمارے کلچر سے تعلق رکھتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کی ایک نہیں درجنوں تصریحات وضاحت باقاعدہ موجود ہے کہ حضور کو معراج 27 کو ہوئی تھی. عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ عینی رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا. دو قول لائے ہیں کہ حضور کو معراج ربیع الاول میں ہوئی، ایک قول لائے رجب میں ہوئی. پھر تاریخ میں کوئی بحث نہیں کی، رجب کی بات کر کے فرمایا 27 کو ہوئی، اور اسی کو پھر آگے چل کر مختار قرار دیا. لیکن پھر بھی کوئی اگر تاریخ سے اختلاف کرنا چاہے تو تاریخ کی اہمیت نہیں، اصل اہمیت حضور کی سیر معراج کی ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ اب میں دوسرے مرحلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم کو معراج کیوں ہوئی. ایک جملہ، ہمارے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو سارا مکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا. پہلے وہ حضور کو امین و صادق کہتے تھے، پورا کنٹینیو تسلسل بالکل باٹم سے، بالکل بنیاد سے سمجھیے تاکہ پھر آپ میچور ہو جائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں حضور نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا. کافر اپنی امانتیں حضور پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی عزیز دوست کو اپنی کوئی امانت نہیں دیتے. ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ باپ کے پاس بھی اگر 5 روپے رکھواؤں گا تو یہ خیانت کر جائے گا. لیکن وہ حضور کے پاس لاکھوں روپے اپنی رکھوا کر اس بات کی تسلی کر لیتے تھے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حضور خیانت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اور یہی اخلاق اور انسانیت کا سب سے بڑا وصف ہوتا ہے کہ بندہ امین ہو اور صادق ہو. تو حضور سید عالم کا لقب مبارک تھا میرے بزرگوں دوستو صادق الامین، کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کو نبھاتے ہیں. لیکن جیسے ہی میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کر دیا، کافر مخالف ہو گئے کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف، یعنی صحیح راستہ، ان کو یہ تکلیف تھی کہ صحیح راستہ کیوں بتاتے ہو، ہمیں سیدھے راستے پر کیوں چلا رہے ہو، ہمیں ہماری غلطیاں کیوں بتا رہے ہو. تو عقل سے کام لو، جو تمہیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہے وہ تمہارا محسن ہے، تم اس سے دشمنی کہو گے یا چومو گے؟ لیکن اپنی جہالت، اپنی کم علمی اور اپنی برادری اور جس خطے میں وہ تھے ان کے تعصب میں وہ اتنے آ گئے کہ انہوں نے حضور کی مخالفت کی. ہمارے نبی پاک نے کتنے سال اعلان نبوت کے بعد مکے میں گزارے؟ 13 سال. کتنے بولیے؟ یعنی جب ہمارے آقا کی عمر 53 ایئرز ہوئی تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا. لیکن سنیے، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے پاس جو پہلا سال آیا بڑا کٹھن تھا، یعنی جب حضور کی عمر ہوئی 41. دوسرا آیا وہ بھی بڑا سخت تھا، لیکن لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں آ رہے تھے. جیسے حضرت ابوبکر سب سے پہلے آئے مردوں میں، بچوں میں سرکار مولا مرتضیٰ ہے، حضرت ابوبکر نے ایمان لانے کے ساتھ تبلیغ شروع کر دی تھی. حضرت ابوبکر کی نصیحت دینے پر حضرت سعد بن وقاص ایمان لے آئے، حضرت عثمان غنی ایمان لے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایمان لے آئے. میں آپ کو کس کس کا نام لوں، وقت بہت مختصر ہے. اسلام کے جو بڑے بڑے ہیرو صحابہ ہیں نا، وہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم حق 4 کیار کا نعرہ لگاتے ہیں. سنیے، میرے دوستوں بزرگوں اس تفصیل کے ساتھ، جب حضور کی عمر 41 سال 41 ایئرز اور اعلان نبوت کا پہلا سال تھا، بہت مشقت اور پریشانی، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں سال جب آیا نا اعلان نبوت کا اور حضور کی عمر ہوئی 45 سال، حضور کو یہ چیزیں نظر آنے لگی کہ جو صحابہ میں نے تیار کیے ہیں، بات کے کروڑوں لوگ ایک طرف ہیں اور میرا ایک صحابی اتنا مضبوط ہے وہ اکیلا کروڑوں کا برابر ہے، لیکن کافر اب ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہ رہے تھے، جس کو ہمارے روف میں ٹارگٹ، یعنی جہاں حضور کا سب سے مضبوط بندہ ملے تو گلی میں گھیر کے مار دے۔ تو حضور نے اپنے اس صحابہ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے حضور نے 11 مرد اور 4 عورتیں، تاریخ سمجھے، یہ نبوت اعلان نبوت کا پانچواں سال اور حضور کی عمر شریف 45 سال، 5 سال تک حضور نے برداشت کیا، لیکن جب حالات ایسے ہو گئے کہ اب یہ ٹارگٹ کریں گے، یعنی حضور نے فرما مجھ پر تو نہیں کر سکتے، لیکن میرے کسی غلام کو کسی بازار میں دھر لیا، کسی اندھیرے میں پکڑ لیا، کوئی الزام لگا کے مار ڈالا، اور یہ ایک ایک میرا غلام ایسا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بندہ بھی بچ گیا تو قیامت تک اسلام اس کے صدقے بچے گا، ایسے بندے بہت۔ تو اعلان نبوت کا کون سا سال تھا؟ پانچواں۔ کون سا جی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چن چن کر اپنے ان غلاموں کو جمع کیا، چن چن کر سرکار نے اپنے غلاموں کو جمع کیا کہ جن کو بچانا ضروری تھا، کہ آج تنظیمی طور پر حالات ٹھیک نہیں ہے، ان کو ذرا علاقے سے ہٹاؤ، اس علاقے سے نکالو، اور میں گراؤنڈ پر اپنے دوسرے صحابہ کے ساتھ فیس کرتا ہوں، ان کو تو سائیڈ میں کرو تاکہ بعد میں یہ ہمارے مشن کے لیے کام آئے، ایک تنظیمی کام ہوتا ہے نا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 صحابہ اور 4 عورتیں، 11 صحابہ اور 11 مرد اور 4 عورتوں کو حضور نے فوراً کہا کہ مکہ سے نکلو اور سمندر کے کنارے پر پہنچو، کشتی کا انتظام فلاں فلاں طریقے سے ہوگا، کشتی میں بیٹھو اور سمندر کو عبور کرتے ہوئے عرب سے نکل کر ایتھوپیا، حبشہ، جہاں بھی اللہ مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ اس حادثے سے بچائے، جہاں بھی انقریب ایک جہاز گرا تھا ایتھوپیا کے علاقے میں، حبشہ میں جو افریقہ کے اندر ہے، تو سرکار نے 11 مرد اور 4 عورتوں کو وہاں فرمایا کہ تم فوراً نکلو، مکہ کے قریب آگے سمندر ہے، فرما کشتی لو اور یہاں سے نکلو، اور جب تک میں نہ بولوں واپس نہ آنا، جاؤ تم۔ 11 بندے گئے، کافروں نے پیچھا کیا لیکن ان کو کشتی مل گئی اور وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب سے پہلے ہجرت تھی اسلام کی، اس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں۔ اس کی کمانڈ جس کو دی گئی تھی وہ حضرت عثمان غنی تھے، اور اس وقت حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرکار کی بیٹی سیدہ زینب سے چھوٹی بیٹی سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں تھی۔ یہ حضرت عثمان غنی کی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے 2 دفعہ ہجرت کی ہے تو وہ یا تو لوط علیہ السلام ہے یا میرا پھر عثمان ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اب اتنی بڑی قربانی۔ تو 11 بندے وہاں چلے گئے، تو کیا ہوا، 5ویں سال میں ہو گئی ہجرت، 11 کو تو حضور نے بچایا کہ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بینیفٹ اسلام کو یہ ملا کہ 6ویں ہجری میں حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ میں ایک ایک طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں، 5ویں ہجری کے اندر تو یہ کچھ بندے محفوظ کیے گئے، 6ویں ہجری میں اسلام کی کوشش ہوئی، حضرت حمزہ سید الشہداء شیر خدا اسد اللہ و رسول، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات آسمان پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اس کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اللہ بار بار ان کے قدموں میں ہماری حاضری رکھے، مر بھی جائیں تو ہماری روح ان کے قبر پر حاضر ہو۔ 6ویں سال، 5 ہو گئے جی، 6ویں سال حضرت حمزہ اسلام لائے، 3 دن کے بعد حضرت عمر اسلام لے آئے، تو یہ 2 قوت اسلام کو بڑی مضبوط ہوئی۔ 6 سال، 6ٹا سال جیسے گزرا، 7واں سال سب سے خطرناک آیا، کافروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی حکمت عملی کر رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ ان کا محفوظ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا بھائی ساری بات چھوڑو، اب ٹارگیٹ ان کے صحابہ کو نہیں کرنا ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال ان کی منا کے قریب یا مکہ کے اندر ہی کافروں کی بڑی گرانڈ میٹنگ ہوئی، بڑی، ان کے سارے سپریم جو لوگ تھے وہ بیٹھے، اور انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نے ڈائریکٹ حملہ محمد رسول اللہ پر کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟
سات ہجری. کون سی جی؟ میرے آقا کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ 47 ایئر.
ٹھیک ہے جی، 47 سال اعلان نبوت کا ساتواں سال. اب یہ حضور کو براہ راست ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے علیہ باللہ. یہ خبر حضور کے چچا کو ہو گئی
جناب ابو طالب،
اور بنو ہاشم کے چند لوگوں کو ہوئی اور بنو مطلب کو ہوئی. انہوں نے کہا حضور کو مکہ سے ہٹاؤ، نکالو، اور حضور کو اس طرح سیف کرو کہ کہیں کافر جھتا بنا کر حضور کو کہیں تنہا دے کر حملہ نہ کر دے. توجہ ہے. تو اس وقت سرکار کے چچا ابو طالب نے کہا کہ مکہ سے ہٹ کر، آپ نے اگر کبھی پیدل حج کیا ہو تو جب آپ مکہ سے ٹنل کراس کرتے ہوئے مینا جاتے ہیں نا، کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پیدل حج کیا ہوگا، کہ جب آپ مکہ سے احرام باندھ کر حج میں مینا جانا چاہتے ہیں تو سرکار کی پیدائش کی جگہ جو ہے مولودگاہ، اس کے پیچھے دو ٹنل ہیں، پہاڑ کے نیچے سرنگ ہے، اس کو کراس کرتے ہیں تو وہ سرنگ جہاں ختم ہوتی تو مینا ہے. اس سرنگ کو جو آپ کراس کریں گے تو بیچ میں ایک بریک آتا ہے، تقریباً یوں سمجھیے کہ 500 یا 800 فٹ کا ایک فاصلہ آتا ہے، پھر دوسری سرنگ شروع ہوتی ہے. تو یہ جو دو فاصلہ آتا ہے اس کے اوپر ایک پہاڑی گھاٹی ہے جس کو شعب بنی ابی طالب، شعب ابی طالب کہا جاتا ہے. وہ پہاڑی کا حصہ تھا. سرکار کے چچا نے کہا کہ میں نے ایک زمین خرید رکھی ہے وہاں پر، تو اگر مکہ کی بستی میں حضور کو ایسی رکھا گیا تو خطرہ ہے کہ کچھ ہوگا. تو حضور کے صحابہ اور حضور کو لے کر سرکار کے چچا پہنچ گئے اپنے پہاڑ کی گھاٹی، جو ان کا پلاٹ تھا جس کی زمین تھی، چھت تو کوئی بھی نہیں تھی، وہاں گئے. کیونکہ اب آپ سمجھیے کہ جب اتنے لوگ نکل کر اس پہاڑی کے، پہاڑ کھلے آسمان کے نیچے رک رہے ہیں تو ٹینشن کتنی ہوگی. توجہ ہے. یہ 7 ہجری کی بات ہے. کافروں نے ایک معاہدہ لکھا، ایگریمنٹ. کیا لکھا؟ ایگریمنٹ میں یہ لکھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرے گا، یا ہم جو ارادہ رکھتے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دے گا، اور ہم کسی بھی صورت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے اپنا فیصلہ کر لیا اس کو واپس لیں گے نہیں. سن رہے ہو؟ انہوں نے ایگریمنٹ جس پر لکھا تھا، جس چمڑے کے اوپر، اس کو فولڈ کیا اور ایک تانبے کی پیٹی کے اندر رکھا اور کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر رکھ دیا. کافروں کے اندر یہ عادت تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایگریمنٹ کی تحریر جب تک باقی رہے گی جب تک ہمارا فیصلہ باقی رہے گا، یعنی جو اس کی سیاہی سی رائٹنگ ہے، ہینڈ رائٹنگ جو ان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ مٹ گئی تو معاہدہ پھر دوبارہ کریں گے. یہ ان کے ایک رسم تھی، سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہینڈ رائٹنگ اس کی جو تحریر ہے وہ اگر باقی رہے گی تو ہمارا وہ غصہ، ہمارا وہ فیصلہ باقی رہے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو چھوڑ کر شعب میں، وادی میں، وہ گھاٹی میں، شعب ابھی طالب کے اندر ہے. 3 سال حضور نے وہاں گزارے. مکہ کا ہر بندہ سوشل بائیکاٹ کر گیا مسلمانوں سے، دکان پر چیزیں لینے آتے وہ دیتا ہی نہیں، بازار منڈی کے اندر باہر سے سبزیاں آ رہی ہیں، اناج آ رہا ہے، ان منڈی تاجروں کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم سے ہم بزنس کریں گے، لیکن اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کے ساتھ اگر 1 روپے کی بھی تجارت کی تو تیرے ساتھ بھی بند. تو کتنی سختی تھی. اور اگر کوئی دینے پر بھی آ جائے کہ میں سودا بیچنا چاہتا ہوں تو وہ 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچتا تھا تاکہ یہ مجبور ہو جائیں، تھک جائیں، سرنڈر کر جائیں اور ہمارے خلاف جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے باز رہ جائیں، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں. لیکن 3 سال کی وہ سختی، 3 سال مذاق نہیں ہوتا میرے دوستو. 12 ایکم 12 12 دونی 24 12 36 36 مہینے ایک دن بندہ کھلے آسمان کے نیچے نہیں گزار سکتا. بھوک کا حال یہ ہوتا تھا کہ 4 4 5 5 دن تک آنتیں سوکھ رہی ہوتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، پتے کھاتے. میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ کر جلدی سے اس بات کو مکمل کر رہا ہوں. 7 دن وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تھے. جب عراق فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، جب اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کسرا تباہ ہوئی، مسلمانوں نے اس کو زیر نگو کیا، تو آپ جب، کیونکہ آپ لیڈ کر رہے تھے 7 وقاص، تو آپ نے دیکھا کہ گلی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا سونا چاندی اور جواہرات ہیں، تو آپ رونے لگے. تو کسی نے پوچھا اب کیا رونے کی ضرورت ہے، اللہ نے کشادگی کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ جو کھانا، اعلی قسم کا یہ سونا دنیا ہمارے لیے اتنی ہمارے ہاتھ میں آ گئی کہ سب سے بڑی سپر پاور ہمارے ہاتھوں میں. میں رو اس لیے نہیں رہا, میں رو اس لیے رہا ہوں مجھے رسول اللہ کے ساتھ گزارے ہوئے 3 سال وہ یاد آ گئے جو میں نے مکہ کے اندر گزارے تھے. کسی نے کہا جی ہوا کیا, کہ لگے ایک دن اتنی بھوک لگی کئی دن گزر گئے, گرمی اوپر سے صرف آپ جا کر ان 3 سالوں کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم صحابہ کا یوم نہ کریں تو پھر کس کا یوم کریں بھائی, انہیں یاد نہ کریں, انہیں سلام نہ پیش کریں. تو سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یوں ہوا کہ جب میں نے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی جب میں حضور کے ساتھ 3 سال وہاں پر تھا, تو کہتے ہیں میں گیا اور پیشاب کر کے جب نکلا آگے جب جانے لگا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی, تو کہتے ہیں بس میں نے ایسے نیچے ہاتھ مارا اس نرم سی چیز کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال کر چبا کر اندر لے لیا. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا وہ چیز کیا تھی, یعنی بھوک کی شدت اتنی تھی. اور کہتے ہیں کہ آج رو اس لیے رہا ہوں کہ خدا نے نبی کے صدقے استقامت دی اور آج دیکھیں اس استقامت کی برکت یہ کہ ساری کائنات مسخر ہو کر ہمارے قدموں میں آ گئی. 3 سال, 7واں سال بڑی سخت سوشل بائیکاٹ تھا, 8واں سال سمجھ رہے ہو جی, 9واں سال 3 سال جیسی مکمل ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک دن بلایا, ابو طالب, کیا چچا جان ادھر آئیے. آ گئے, اب خط کہاں رکھا ہوا تھا, کعبے کے اندر, حضور وہاں تھے, وہ تو کافروں کے کنٹرول میں کعبہ ہے, میری بہنیں میری بیٹی ہیں میرے بچے ذرا غور کریں, اور اس وقت تو سارا قبضہ مکہ کے اوپر کافروں کا اور حضور تو وہ دور گھاٹی میں ہے. سرکار نے اپنے چچا کو بلا کر کہا کہ آپ جائیے اور کافروں سے بات کریں. انہوں نے کہا ہم جا کر کیا بات کریں, وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں, وہ تو معاہدہ کر چکے ہیں. سرکار نے فرمایا حضور ایسی بات نہیں, اب تاریخ بدل گئی ہے. آپ کے چچا نے کہا کیا ہوا, فرمایا مجھے اللہ نے ابھی اطلاع دے دی, خبر دے دی کہ دمک پہنچ گیا اس ڈبی کے اندر, اور جہاں جہاں ہمارے خلاف لکھا گیا تھا دمک نے وہ ساری تحریر اور لائن کو کھا لیا, اب وہ تحریر برقرار نہیں. ابو طالب اٹھے اور فوراً مکہ کے اندر گئے, تو مکہ والے طواف جہاں کرتے نا وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے, وہ خوش ہو گئے کہ اوہ لگتا یہ 3 سال میں ان کے, اب تو حال تو ہونا ہی یہی تھا کہ ان کی دیکھو ان کے جو وزن تھے وہ گر گئے, ان کے چہرے اتر گئے, بھوک کا حال یہ. جب ابو طالب آئے ان کے پاس وہ کہنے لگے ہاں ابو طالب ہو گیا کام, کہنے لگے نہیں کچھ اور بات کرنے آیا ہوں. تو حیران ہوں کیا بات کرنے آیا, کہ میرے بھتیجے نے مجھے ابھی ابھی بتایا ہے اور وہ جو کہتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, اس نے مجھے ابھی ابھی بتایا ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول اور نکال وہ ڈبی, اور اس میں خط جو ہے اس کو دمک نے کھا لیا. انہوں نے کہا جی کیا بات کرتے ہو, ہم نے اس کو محفوظ اس لیے کیا تھا کہ اس کے اندر دمک نہ پہنچے. ابو طالب نے کہا کہ اگر دمک نے نہ کھایا ہو نا, نہ کھایا ہو بتا, اگر کھایا ہوگا تو تو اپنا فیصلہ ختم کر کے میرے بھتیجے کو اور ان کے ساتھ والوں کو مکہ میں آنے دو گے؟ انہوں نے کہا جی آنے دیں گے. انہوں نے کہا اگر نہیں کھایا ہوگا تو کہا میں ہاتھ پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. اتنا بڑا چیلنج ہو گیا. اب جب دروازہ کھولا گیا اور ڈبی کو کھولا گیا تو جیسا آقا کریم نے فرمایا تھا اس میں ایک تحریر برقرار نہیں تھی, صرف جہاں پر اللہ کا نام تھا اس کو وہ نہ کھا سکا, باقی ساری تحریر کو دمک نے کھا لیا تھا. 10ویں سال حضور کے چچا فوت ہو رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہماری ماں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وصال فرما گئی, اس کو عام الحزن کہتے ہیں. 10واں سال مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ جو سب سے بڑا سپورٹر تھا وہی چلا گیا دنیا سے, اب کون سا معاہدہ, وہ پھر بغاوت کی طرف آئے. سرکار کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب مکہ والے سدھرنے کے لائق نہیں, تو حضور نے پورا اپنا فکری ارادہ کر لیا اپنے صحابہ کی مشورت کے ساتھ کہ اب مکہ کو چھوڑو, ان سے بات نہیں کرتے ہیں, ان سے اوپر جو بڑی سب سے بڑی اس ان کے ماحول کی سیولائزیشن تہذیب ہے طائف کی, ادھر جاؤں گا میں. سرکار ادھر گئے کہ ان کو میں کچھ بتاؤں, مائک ذرا ہلکا کرنا بیٹھا سر, جیسا پہلا تھا ویسا کرنا اور چھیڑو نہیں اس کو, جیسا میں کہہ رہا ہوں توجہ کرو. سرکار نے توجہ کرنا, ایک تسلسل میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ اینڈنگ کی طرف ہم چل رہے ہیں, یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ معراج کیا سمجھیں گے.
یہ نہیں سمجھیں گے تو معراج کو کیا سمجھیں گے؟ دسواں جب سال ہوا اور سرکار کی عمر شریف ہو گئی 50 سال، اس وقت سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، اور یہ غموں کا سال تھا جس کو عام الحزن کہتے ہیں. عام الحزن، عام عربی زبان میں کہتے ہیں ایئر، سال کو. حزن غم کا سال، یعنی اس سرکار کے جو خاص سپوٹر تھے، باہر آپ کے چچا اور گھر میں آپ کی زوجہ. سیدہ خدیجہ نے ان 3 سالوں میں اپنا سارا جمع کیا مال، سرکار کے صحابہ جو حضرت خدیجہ کی اولاد کی جگہ پر تھے ان پر سارا نشاور کیا. اور سرکار کو تسلی دینا، اس لیے حضور نے فرمایا جسے نیک بیوی مل جائے تو پھر وہ اللہ اللہ کرے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میری بیوی سیدہ خدیجہ وہ ہے جس نے مجھے صدمہ رہنے نہیں دیا، ہمیشہ تسلی دے کر مجھے قرار دیا. بولی سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ سے محبت اتنی تھی ہماری ماں سے، کہ مسلم شریف حدیث سے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی، حضرت خدیجہ انتقال کر چکی تھی، ان کی آواز حضرت خدیجہ کی طرح تھی. جب وہ آئیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تو باہر آ کر انہوں نے حضرت عائشہ سے بات کرنے لگی، تو ان کی آواز اب حضور کے پاس پہنچی. تو یعنی محبت جو ایک تقاضا بشری ہوتی، سرکار اسی حالت میں اٹھے، یعنی سر پر امامہ شریف نہیں، جس طرح ایک انسان لیٹا ہوتا ہے، اٹھے اور باہر آ کر کے لگے خدیجہ آ گئی ہیں، خدیجہ آ گئی ہیں. حضرت عائشہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں، خدیجہ نہیں، ان کی بہن ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ سے محبت کتنی تھی. حضرت سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد سرکار جب بھی قربانی کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو حضور گوشت بھیجتے تھے. یہ مروت کے طریقے. جب پوچھا ازواج نے کہ آپ کیوں ان سے اتنا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اس لیے کہ ساری قوم نے مجھے رد کر دیا تھا، میری اس بیوی نے مجھے سہارا دیا تھا. بولے سبحان اللہ. جب حضور کو یہ مکمل اس اعتبار سے یقین ہو گیا کہ مکہ والوں پر اب نصیحت اثر نہیں کرے گی، جتنوں کو میں نکال سکا میں نے نکال لیا، اب باقی جو رہ گئے یہ اثر نہیں ہے ان پر کچھ بھی، تو حضور نے کہا کہ اب یہ چیپٹر کلوز کرو اور دوسرے علاقے کی طرف بڑھو. اور وہ علاقہ مکہ کے اوپر طائف کی وادی، جہاں پڑھے لکھے لوگ تھے، سرکار اس طرف گئے. لیکن جب حضور ادھر گئے تو وہ مکہ والوں سے زیادہ نکمے، متعصب اور بدماش تھے. انہوں نے حضور کے ساتھ ایسی معاذ اللہ اپنی جہالت، جاہلانہ رویہ کیا کہ سرکار جب وہاں سے لوٹے تو انہوں نے سنگباری کی تھی حضور کے بدن پر معاذ اللہ. اور اس وقت ہواؤں کا فرشتہ حضور سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اب آپ کا صبر بھی تو انتہا پر پہنچا ہے، رب ہمیں بھیج رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث سے رب نے بھیجا ہے، کرے گا رب. رب نے ہمیں کہا، ہوا والا فرشتہ کے کہنے لگا کہ رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور الٹا کر کے زمین پہ مارو، لیکن اس وقت تک نہیں مارنا جب تک میرا محبوب حکم نہ دے. تو فرشتوں نے باقاعدہ کہا کہ حضور کہ آپ راضی ہم ایسا کریں؟ حضور نے کہا نہیں. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور سارے ان جو آپ کے مخالف ہیں ختم کر دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، میں زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر آیا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ نادانی کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ رہے، لیکن ان کی پشتوں میں جو اولادیں ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ میرا کلمہ پڑھیں گی. وہی بنو ثقیف، وہی بنو حوازن جنہوں نے ایمان لایا. جب حضور لوٹ کر آئے، بات کو ہم سمیٹتے ہوئے بالکل اینڈ پر آ رہے ہیں، جب حضور وہاں سے لوٹے تو دل غم سے بھرا ہوا تھا. دل غم سے بولیے بھرا ہوا تھا کہ نہ مکہ والوں پر نصیحت اثر کر رہی ہے. اور میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا، بڑے قیمتی جملہ، اس لیے کہ حضور نے کہا، آپ نے قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار سنا، کتنا قوم نے ان کو تنگ کیا، حضرت ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں پھینکا، کتنا تنگ کیا. لیکن جب طائف سے حضور لوٹے نا، طائف کے وہ چند دن اتنی مشقت اور تکلیف والے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ کا کندھا پکڑ کر کہتے تھے، زید جتنا آج مجھے ان لوگوں نے ستایا، اللہ کی راہ میں اتنا تو کسی نبی کو نہیں ستایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیف انہوں نے پہنچائی. تو حضور کا دل غمگین ہو گیا، یعنی جس کو بظاہر آپ کہیں کہ اب کسی سے امید نہ رہے کہ آپ یہ کیا کریں، میں تو ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن یہ بھاگ رہے اس طرف. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین تھا، طبیعت کے اندر آپ کی طبیعت کے اعتبار سے اب کوئی امید نہ رہی کی جائے، تو اللہ نے اشارہ دیا، محبوب ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو مشقتوں کا آگ کا سمندر سامنے کھڑا ہے، ابھی تو صرف مکہ اور طائف والوں نے اتنی تکلیف دی ہے، ابھی تو تیرے چچا کو تیرے سامنے قتل کیا جائے گا، بدر و حنین کے اندر تیرے
اساسے جس کو تو بچا بچا کر نکال رہا تھا وہ ایک ایک کر کے تقریباً شہید کر دیے جائیں گے, اور فتح مکہ تک یہ آگ چلتی رہے گی. حبیب حوصلہ کرو. یا اللہ حوصلہ کیسے؟ فرما پھر آ جاؤ, جو وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے نا کہ جیتو گے تم اور تم ہمارے رسول ہو, ساری باتیں ہم نے تم کو باتوں میں بتائی تھی, اب وہ باتوں کا پریکٹیکل کیا ہے وہ دکھا کر تمہیں ہمیشہ مطمئن کرنے کے لیے اب حضور کو معراج ہوئی اور آسمانوں.
ساری چیزیں یعنی فیوچر بتا دیا گیا. جس کو فیوچر بتانا ہو, فیوچر بتانا ہو, وہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے, آگے جاتا ہے, آگے جاتا ہے, پیچھے جاتا ہے. تو حضور کو پہلے ہی فیوچر, کیونکہ اس سے بڑا امتحان ابھی بدر میں تھا, اس سے بڑا امتحان احد میں تھا, اس سے بڑا امتحان ابھی ہجرت میں تھا, اور سرکار کو زیادہ توقع اپنے ان صحابہ سے تھی. اور رب نے یہ اشارہ دے دیا کہ محبوب جن کو تو بچا کر لایا ہے ان میں اکثر کو یہ قوم مار ڈالے گی اور وہ شہید ہوں گے, تو غم تو تیرے پر بہت ہوگا, لیکن محبوب غم نہ کرنا, جیتے گا تو ہی. اور تجھے سہارا دینے کے لیے پہلے ساری بات بتاتے ہیں, اور طبیعت کو راحت دینے کے لیے تجھے اپنا دیدار کراتے ہیں, اس لیے کہ بندہ پریشان ہو تو اپنی مرضی کی چیز کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس لگی ہو تو پیاس ختم ہو جاتی ہے. رب نے زمین و آسمانوں کا مشاہدہ کراتے ہوئے اپنی ذات کا دیدار کرا کر اپنے حبیب کو ایسا مطمئن کر دیا کہ چچا کے لاشے کو بھی آپ نے کاندھے پر اٹھایا, سارے معاملات کیے, اور وہی مکہ فتح ہوا جس شہر میں آپ کو پتھر مارا گیا, آج وہ لوگ آپ کے جوتوں کو چوم رہے تھے. سہیل بن عمر تو طائف کے سب سے خطرناک آدمی تھے جنہوں نے حضور کے خلاف سازش کی تھی, اور وہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور کو آ کر سرکار سے سر اٹھا کر بات کرتے تھے اور حضور محبت سے اگنور کرتے تھے. ایک صحابی کو غصہ آیا کہ حضور اجازت دو, سرکار کہتے چھوڑ دو. حضرت ابوبکر تو شناسا تھے نا حضور کے مزاج کے, کہتے میں سمجھ گیا کہ اس میں بات کچھ اور ہے جو حضور اس کو بار بار اگنور کرتے ہیں. کہتے ٹھیک. اس کے دو سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار ایک پتھر پر اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں, اور حضرت ابوبکر کہتے میں دور سے آ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک بندہ, اس کو میں دیکھ تو نہیں پایا کیونکہ اس کی پشت میری طرف تھی اور اس کا چہرہ حضور کی طرف تھا, لیکن وہ زمین پر بیٹھ کر برتن لے کر میرے آقا کے پاؤں کو دھلا رہا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا دل وہیں سے بنا کہ کتنے پیار سے, کتنے پیار سے, کتنے ادب سے یہ پیش آ رہا ہے. کہتے جب میں قریب گیا اور میں نے دیکھا تو یہ سہیل بن عمر تھا. میں نے کہا او ہو ہو ہو, یہ اس سطح پر اس کو آنا تھا جو اس کی تقدیر تھی جو اللہ نے لکھی تھی, اس لیے حضور نے دو سال پہلے اس کے لیے اگنور کیا. یعنی آقا کریم کو اللہ نے ایک ایک چیزوں کے بارے میں بتا دیا. تو یہ سفر معراج حضور کی علم کی ترقی, حضور کی بشریت کی ترقی, حضور کی نورانیت کی ترقی, حضور کے مشاہدے کی ترقی, حضور کے علم کی ترقی. اس کے لوٹنے کے بعد حضور کی شان ایسی تھی کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں تھا جو حضور کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا. بات مکمل ہو گئی. آیت کا ترجمہ چند منٹ میں بات ختم. یہ آپ نے معراج دیکھ لی, لیکن یہ باتیں ہضم نہیں ہوئی لوگوں سے اور آج تک نہیں ہو رہی ہے. اس باتوں کو قبول کرنے کے لیے پھر عشق چاہیے, اور وہ بھی ابوبکر جیسا. کیوں جی, کیوں معراج کرائی؟ میں نے کہا آیت کا ترجمہ سنیے, بات ختم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 اللہ فرماتا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک, وما جعلنا الرؤیا. حبیب جو یہ عجائب, یہ عجیب و غریب چیزیں جس کو انسان سوچ نہیں سکتا, جس آنکھ نے کبھی اس کو دیکھا نہیں, ایسی چیز کے بارے میں کسی کے دل میں کبھی گمان نہیں گزرا, اریناک, وہ اس رات ہم نے تجھے دکھائی. سیکنڈ کے کروڑ ہا حصے کے کم حصے, ایک سیکنڈ کتنی جلدی گزرتا ہے, سیکنڈ کا گزرنا برسوں میں ہو سکتا ہے. مثال سمجھے کہ سیکنڈ کا گزرنا حضور کی معراج کی جلدی میں سالوں کا فرق ہے, کہ سیکنڈ کتنی جلدی گزرتا ہے, لیکن حضور اس سیکنڈ سے اتنے پہلے آ گئے اور گئے ہو گئے کہ وہ سیکنڈ اور حضور کا رفتار میں برسوں اور زمانوں کا فرق ہو گیا. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا, جس نے رات کو سیر کرائی. لوگ کہنے لگے حضور نے سفر کیا, میں نے کہا نہیں, سیر کی. سفر ہبڑ دبڑ میں ہوتا ہے, سیر ذرا تفریح میں خرامہ خرامہ ہوتا ہے.
فرمایا اسرا ہم نے کرائی، خود نہیں کی کہ کچھ چیز دیکھے کچھ چیز نہیں دیکھے، فرمایا بنایا ہم نے تو ہم نے دکھایا، تو جب ہم نے دکھایا تو پھر چھپایا کچھ بھی نہیں. فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا گنبد خضرا نگاہوں میں ہونا چاہیے، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی رات کے وقت بعبدی ہی اپنے خاص بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مکہ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کیوں کرائی سیر؟ فرما الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصا کے گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی تھی. کسی نے کہا، مفسر نے، وہ برکتیں کیا تھیں؟ کسی نے کہا کھجور کے باغات بہت سارے تھے، کسی مفسر نے کہا وہاں زیتون بہت زیادہ تھا. ہم نے کہا جی کھجور کے باغات تو پورے عرب میں زیادہ تھے، زیتون تو پورے عرب میں زیادہ تھا. قربان جاؤں امام قرطبی پر، احکام القرآن میں فرماتے ہیں اللہ جو یہ فرما رہا ہے مسجد اقصا کے گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں، وہ کیا تھی؟ فرمایا وہ حضرت موسیٰ کی قبر تھی، وہ حضرت داؤد کا مزار تھا، وہ حضرت سلیمان کی قبر تھی، وہ انبیاء کے مزارات تھے جسے خدا نے برکت قرار دیا. اور سب سے بڑی برکت کیا تھی؟ وہ انبیاء خدا ہے. کتنی بڑی شان ہے حضور کی، جو انبیاء 3,000 سال پہلے قبروں میں گئے ہیں وہ باقاعدہ حضور کے سامنے آئے. اللہ نے فرمایا محبوب نے کہ یہی ہماری برکتیں تھی، ان کا وجود، ان کا قصہ برکت، کہ بندے کے اندر جلا ملتی. آج وہ تیرے سامنے موجود ہیں، ان کے مزارات موجود ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ رب کی وہ نشانیوں کو دیکھے. رب کی نشانی کون؟ کہنے کہ جی سورج نشانی، چاند نشانی. میں نے کہا یہ نشانی تو خود حضرت ابراہیم کے پیچھے چل رہی تھی، یہ نشانیاں تو خود حضرت نوح کے پیچھے چل رہی تھی، ان نشانیوں سے بڑی نشانی تو حضرت موسیٰ ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ دیکھے ہمارا محبوب ہماری نشانیاں. وہ نشانیاں کیا تھی؟ حضرت موسیٰ کو سامنے دیکھنا، حضرت عیسیٰ کو سامنے دیکھنا، حضرت داؤد و سلیمان کو بولو نا سامنے دیکھنا، حضرت زکریا و یحییٰ کو سامنے دیکھنا، حضرت ذوالکفل و یونس کو سامنے دیکھنا، حضرت ہود و عاد کو سامنے دیکھنا، حضرت آدم و نوح کو سامنے دیکھا، حضرت جرجیس کو سامنے دیکھنا، حضرت عیسیٰ و یحییٰ کو سامنے دیکھنا، اور سب نے مصافحہ کرنا اور ہاتھ پکڑ کر مصلے پر کھڑا کرنا. فرما آج ہی تو دکھانا تھا کہ آج سب تم سے پیچھے کھڑے ہوں گے اور سب سے بڑے آپ ہوں گے، اس لیے کہ سب کو تعلیم دی گئی، پریکٹیکل اتنا نہیں کرایا گیا. جس کی تعلیم بھی اعلیٰ ہو، پریکٹیکل بھی آنا ہو، تو افسر وہی بنتا ہے، انچارج وہی بنتا ہے. تو محبوب ایسی بڑائی تجھے دے کر، اس کا اشارہ یہ ہوا کہ ہمارے تعلیم یافتہ، ہماری جانب سے ہدایت یافتہ نبی سب پیچھے رہ جائیں گے اور سب کی قیادت و سیادت تو کرے گا. بات ختم. قرآن کہتا ہے وما جعلنا الرؤیا، غور کرنا، اب ذرا ہوش سے سننا. پچھلی باتیں تو آپ نے عشق میں سنی اور مزے بھی لیا اور کچھ توجہ بھی نہیں کی ہو کسی نے، لیکن اب توجہ کی اور بات ختم ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 60، آیت نمبر، اللہ کہتا وما جعلنا الرؤیا، حبیب یہ عجائبات، یہ شانے ہم نے تجھے کیوں دی؟ اریناک، یہ شانے جو ہم نے تجھے دکھائی کیوں؟ تجھے اتنا عروج کیوں دیا؟ تیرے نام کے ڈنکے اتنے کیوں بجوائیں؟ الا فتنۃ للناس، تاکہ تیری آزمائش لوگوں، تیری یہ شان، تیری یہ کمال، تیری یہ عزت، یہ تیرا مرتبہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے. الا فتنۃ للناس، ہمارے وہاں فتنہ تو بری بات کو کہتے ہیں، فتنہ تخریب کاری کو کہتے ہیں. عربی زبان اور قرآن میں جب فتنے کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی تو آزمائش، جسے اللہ نے فرمایا کہ اولاد آزمائش ہے. ایک طرف خدا کی بات، ایک طرف اولاد کی. بندہ اولاد کی محبت میں خدا کو چھوڑتا ہے، تو اولاد اور مال کو اللہ آزمائش بناتا ہے اپنے محبت کے سامنے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایمان کی آزمائش حضور کی عزت کو بنایا، حضور کے فضائل کو بنایا. فرما محبوب دیکھ، سب اللہ اللہ کریں گے، لیکن میں ڈائریکٹ کسی کی بات کو قبول نہیں کروں گا. جو جو اللہ اللہ کرے گا نا، اس کے سامنے میں تیری شانوں کو لا کر رکھوں گا. اگر وہ اللہ اللہ کہنے کے ساتھ تیری شانوں کو بھی قبول کرتا ہوگا، تو ہم تو اس کے اللہ اللہ کو قبول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تیری شان اور تیری عزت فتنہ اور آزمائش بنے گی ان کے لیے، کہ اب آزمایا جائے گا تمہاری نمازوں کو عشق رسول کے ذریعے، اب آزمایا جائے گا تمہاری نمازوں، تمہارے کلموں کو حضور کی محبت کے ذریعے. اگر ہم تم تانا بنو، 27 کو ہوئی تھی، 28 کو ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، کب ہوئی تھی. میں نے کہا قرآن نے حق کہا، پڑھیں گے سب، لیکن مانیں گے سب نہیں، کیونکہ سب مان لیتے تو پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ توجہ ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. جیسے دوسرے پارے کے اندر ہے کہ سرکار نے جب قبلہ پھیرا تھا، قبلے سے منہ پھیرا تھا، 6 سے 7 منٹ توجہ کریں، سرکار جب مدینے پاک آئے تھے تو سرکار مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، بولے 16 سے 18 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. توجہ ہے آپ کی، توجہ کریں، مسجد اقصیٰ اور موجودہ قبلہ جو مکہ میں ہے ان میں فرق کیا ہے؟ جب آپ مدینہ شریف میں مکہ کی طرف منہ کریں گے نا تو آپ کی پیٹ فلسطین کی طرف ہوگی، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ یعنی دونوں مخالف سمت ہیں، میری بات سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا رسپانس دو گے تو میں بات آگے چلاؤں گا. مثلا دیکھیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، زبیر بھائی قبلہ پیچھے بیٹھے، تو جیسا یہ فرق ہے نا، اس طرح مدینہ شریف میں جب آپ مکے کی طرف منہ کر کے کعبہ شریف کو سجدہ کرتے ہیں نا تو آپ کی پیٹ کہاں ہوتی ہے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. اور حضور جب مدینہ پاک میں آئے تھے تو حضور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز کرتے تھے، تو مکہ کہاں ہوا؟ حضور کی پیٹ کی طرف. مسجد قبلتین آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. سمجھانے کے لیے اب میں دوسرے پارے کی ایک آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. سرکار عین نماز میں، ابھی تک 18 مہینے 16 مہینے تک حضور نماز پڑھ رہے ہیں، عین نماز یعنی نماز کی حالت میں حضور کو یہودیوں کا ایک تانا یاد آیا. وہ چڑھانے کے لیے بات کہتے تھے کہ ہمیں تو مانتے نہیں ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں ہمارے نبیوں کے قبلوں کی طرف، ہمارے نبیوں کے قبلوں کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. تو حضور کو اس بات سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ غم کی تکلیف کا ہونا، عین نماز میں سرکار نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. ہم نماز میں آسمان کی طرف سر اٹھائیں تو یہ ناجائز ہے، حضور اٹھائیں تو یہ جائز ہے کہ حضور وحی کا انتظار کر رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ. اب نماز کی حالت میں اللہ نے فرمایا قد نرا، محبوب ہم نے دیکھا، قد نرا تقلبک وجہک، کہ تو بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. دوسرا پارے کا پہلا صفحہ، بولو سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم تیرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا بار بار دیکھ رہے ہیں. فلنولینک، پس ہم ضرور تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، کیونکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میں اس طرف پھروں جو میرے دادا حضرت ابراہیم نے بنایا تھا مکہ میں کعبہ. لیکن اب پھریں گے کیسے؟ اب دیکھیں صفیں کیسی لگی ہوتی ہیں، صف ایسی ہوتی ہے کہ آگے امام کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مرد کھڑے ہوتے ہیں، مردوں کے پیچھے بچے کھڑے ہوتے ہیں، بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. توجہ ہے، اب حضور کے سب سے پیچھے خواتین کی صف ہے، اس کے آگے بچوں کی، اس کے آگے مردوں کی، اس کے آگے حضور. اب نماز کا بالکل ایک نقشہ بنا لیجئے، اب بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک، پس ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے قبلتن، اس جہت کی طرف، اس جہت کی طرف. اللہ نے نہیں فرمایا کعبہ کی طرف، نہ مکہ کی طرف، نہیں، فرمایا جہت کی طرف. کس کو؟ ترداہ، جہاں تو چاہے گا. اب آگے کی بات سنیے اور مقام مصطفیٰ دیکھیے اور اپنی عظمت کو جانیے کہ خدا نے ہم جیسے نکموں کو کس شان والے نبی کی امت میں پیدا کیا. جب اللہ نے یہ فرمانا کہ محبوب پھیر دو، فولے، اب منہ پھیر دو مکہ کی طرف، تو سرکار آگے سے چلے، آگے سے کیا بولیے، آگے سے حضور چلے. تو پیچھے ابو بکر صدیق کو کوئی زحمت نہیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ جو حضور کر رہے ہیں بس یہی تو اسلام ہے. آج تک تو حضور نے یہی سکھایا تھا کہ جب نماز پڑھو تو سکون سے پڑھو، ہل جل نہیں کرو. لیکن اگر آج حضور خود چل رہے ہیں تو یہ بھی دین ہے، اس لیے کہ آپ رکھیں تو وہ رکھنا اسلام، آپ چلیں تو چلنا اسلام، آپ رکھیں تو رکھنا نماز، آپ چلیں تو پھر چلنا نماز. اب حضور اس طرح دیکھو سراؤنڈنگ میں گھوم رہے ہیں، سرکار چلے تو پیچھے سب بھی چل رہی ہے، سرکار چلے سب چلی، بچے چلے پیچھے سے عورتیں چلی، یہ بالکل گھوم کر سرکار آگے آئے، مرد پیچھے آئے، بچے پیچھے آئے.
غلام پرویز نے اختلاف کیا تھا، خیر میں اس کے اعتراض پر ہوں گا، بات لمبی ہو جائے چھوڑو، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ صفے کس طرح تقسیم ہوئی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اب تو یہ تھا نا کہ خواتین سب سے پیچھے تھی، سرکار اگر منہ ادھر کرتے تو پھر عورتیں سب سے آگے، مرد ادھر کرتے بچے ادھر، عورتیں سب سے آگے ہو جاتی، تو ایسا نہیں ہوا. جب اللہ نے فرمایا نماز کی حالت میں محبوب منہ پھیر، تو سرکار آگے سے چلے، ایسے گھوم کر چلے تو پیچھے سب چلنے لگے. اور میرے امام نے صحابہ کے عقیدے کو نقل کر دیا کہ جب صحابہ چل رہے تھے نا حضور کے پیچھے نماز میں یوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے. اس طرح نماز مکمل ہوئی. لیکن مجھے بتائیے، اچانک یہ ہو جانا، کوئی انفارمیشن نہیں، حضور نے بتایا نہیں کیسا ہوگا ایسا، یہ بڑے کمال کی. یہ میں گڑ نہیں رہا، قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ ہے تو بڑا عجیب معاملہ، لیکن ان کے لیے کوئی عجیب نہیں تھا جو عاشق صحابہ تھے، عجیب ان کے لیے تھا جو حضور کو یہاں سے دیکھتے تھے، اور ان کے لیے کوئی عجیب نہیں تھا جو حضور کو یہاں سے اور یہاں دونوں سے دیکھتے تھے. یہ مزاج اہل سنت ہے، جو حضور کو یہاں سے دیکھے گا معراج کو کبھی نہیں سمجھے گا. 27 کو ہوئی تھی، 28 کو ہوئی تھی، 29 کو ہوئی تھی، 25 کو ہوئی تھی. میں نے کہا کیا سوالات کر رہے ہیں، قرآن میں ذکر نہیں ملا تھا؟ ہے. میں نے کہا جب آپ کو ٹائم ملے ممبر پر بیان کرو. یہ کہاں پھنس رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ فیلنگ سمجھ رہے ہیں، نفسیاتی چیزیں. اب آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. میں یہ سوال کر رہا ہوں، اس میں اللہ نے کہا محبوب بات یہ ہے کہ ہم نے کیوں کیا. اللہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کانت علیہا، حبیب وہ قبلہ جس کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا وہاں سے تجھے میں نے گھمایا نا. کہاں کیوں گھمایا؟ اللہ فرماتا الا لنعلم، تاکہ میں دیکھوں. بولو سبحان اللہ. الا لنعلم، تاکہ میں دیکھوں. من یتبع الرسول، کون رسول کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو شک میں اپنی ایڑیوں کو پیچھے کرتا ہے. دیکھو بھاگنے کا طریقہ، جس چیز پر بندے کو یقین نہیں ہوتا نا وہاں سے بندہ بھاگتا ہے، اور بھاگے اس سازش سے کہ کوئی مجھے دیکھ بھی نہ پائے، تو وہ پیٹ گھما کر نہیں بھاگتا، اپنے آپ کو پیچھے گھسیٹتا ہے. کیا؟ اور اللہ نے کہا بھی کیا، محبوب جو تیرے ہوں گے نا وہ سب کے سامنے آگے چلیں گے، اور جو تیرے نہیں ہوں گے نا وہ شک میں اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے گھس دیں گے. اور اللہ یہی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ صف میں سب کھڑے ہیں، سب کی داڑیاں ہیں، سب کی پگڑیاں ہیں، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن جانچوں تو ذرا کہ کون واقعی میں اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا این نماز میں میں نے تجھے گھمایا اس لیے کہ میں یہ دیکھوں. الا لنعلم، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا کیا، بولو سبحان اللہ، کہ دیکھیں. میں یتبع الرسول، ہم دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، نہیں رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو ایڑیوں کو پیچھے گھسیٹتا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. آگے آیت سنی اور بات تقریر ختم ہو رہی ہے. دیکھو یار، ہونا یہ چاہیے تھا، اتنا بڑی بات ہے تو سرکار 18 مہینے تک تو وہاں منہ کر کے نماز پڑھا ہی رہے تھے نا، تو یہ 2 رکعت بھی مکمل کر کے ممبر پر مسئلہ پورا خطاب واضح کر کے ساری صورتحال بتا کر کہتے بھائی ابھی نماز ادھر نہیں ہوگی ادھر ہوگی، پہلے تو ہم نے یہاں پڑھی ہے. جب 18 مہینے پڑھا دی تھی نا، تو ان 2 رکعتوں میں یہ کیوں کیا؟ نماز ابھی ساری وہی مکمل کرتے اور کہتے چلو دیکھو میں نے یہ عصر کی نماز اس طرف پڑھائی ہے، اب سے جو نماز ہوگی نا تو مصلی اٹھا کر ادھر بچھاؤ. لیکن حضور نے خطبہ نہیں دیا تھا، این نماز میں حضور گھومے تھے، کسی کو وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن جس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایمان ہے قال مصطفی اور قرآن ہے حال مصطفی، تو اللہ فرماتا محبوب یہ قدرت نے قصدن کیا. جس کو کہتے ہیں نا جان بوجھ کر کیا، نماز مکمل کروا کر بتا دیتے، واضح کر دیتے کہ آئندہ نماز وہاں ہوگی، لیکن نماز میں تجھے جو گھمایا نا تو یہ جان بوجھ کر، تاکہ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں نا
ان کو آزمایا جائے کہ کون تیرے سے عشق کر کے لگا ہے، کون ایسی بھیڑ چال میں آ گیا.
یعنی بھیڑ چال بطور محاورہ صحابہ کے لیے نہیں عرض کر رہا، لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی تنظیم میں گھس جاتے ہیں، تنظیم کے مخلص نہیں ہوتے، اپنا مقصد نکالنا ہوتا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزمائیں. اب اللہ یہ کہتا ہے کہ پیچھے چلنا اچانک ہو گیا، اچانک ہو گیا. ارے اچانک یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور چل رہے ہیں نماز میں، یہ تو کہتے تھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے ادھر بھی نہیں. جو ادھر ادھر دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، آج وہ چل رہے ہیں تو ایک بڑی بھاری بات تھی نا. اللہ یہی کہتا، ہاں وہ ان کانت لکبیرۃ، تھی تو بھاری بات. اللہ فرماتا ہے تو یہ بھاری بات لیکن سب کے لیے نہیں، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر اللہ نے نبی کے عشق کے ذریعے جس کو ہدایت دی تھی اس کے لیے بھاری نہ تھی. سمجھ گیا؟ اب آپ کو اہل سنت کا مزاج سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ حضور کی عظمت آزمائش بنتی ہے. حضور کی عظمت آزمائش بنتی ہے. کیا مطلب آزمائش کا؟ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانچ، اللہ کی قدرت جانچتی ہے، اللہ کی قدرت جانچتی ہے، پرکھتی ہے بندے کے کلمے کو حضور کے محبوب کے رنگ میں. اگر او زبان سے وہ کلمہ پڑھتا ہو اللہ اللہ کرتا ہو اور دل اس کا حضور سے خوش ہوتا ہو تو اللہ کہتا ہے ہاں. جس طرح کے دیکھیں کوئی لوہے کا زیور بنا کر اوپر سونے کی کا رنگ چڑھا کر سنار کے پاس آئے اور کہے حضرت یہ آپ خرید لیجئے، وہ کہے گا میں ڈائریکٹ نہیں خریدوں گا، کہ یہ تو سونا ہے، کہ یہ تو رنگ ہے نا، اب پتا نہیں اصلی ہے کہ نہیں، رنگ سے تو اصلی لگ رہا ہے لیکن یہ اندر بھی اصلی ہے کہ نہیں. فوراً اپنا دراز کھول کر ایک کسوٹی کالی کلر کے نکالے گا اور اس پر رگڑے گا، اگر وہ جھوٹا رنگ تھا تو اندر سے لوہا سامنے آ جائے گا اور رنگ چھٹ جائے گا، اور اگر اصلی سونا تھا تو وہ رگڑ رگڑ کر چیک کرے گا، وہ کہے گا رگڑ کیوں رہے ہو؟ کہ یہ آزمائش ہے کہ یہ سونا ہے یا نہیں، یہ آزمائش ہے. تو نعت خوانی آزمائش ہے ایمان کی، میلاد شریف آزمائش ہے ایمان کی، معراج آزمائش ہے ایمان کی، سلام آزمائش ہے ایمان کی، حضور کی محبت آزمائش ہے، قدرت اس نعت، حضور کی تعریف اور عظمت حضور کی محبت کے ذریعے قدرت ہمارے کلموں کو آزماتی ہے کہ یہ صرف ظاہری کلر چڑھا ہے یا اندر سے بھی وہی ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں معراج کرنا، معراج کی باتیں کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، میلاد کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، نعتیں پڑھنا، اس میں خوش ہونا، آنسو بہانا، دل کو مدینے پہنچانا، خود کو بھول جانا، اپنے آپ کو ہیج سمجھنا، آقا کو بڑا سمجھنا، یہ بس کی بات نہیں، یہ آزمائش ہے. اللہ جس کو فرمانا اللذین ھدی اللہ، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ حضور کو جانتا ہے کہ یہ بشر ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. تو میرے دوستو اس لیے معراج شریف کی جاتی ہے. تو ہمیشہ چوکنا رہیں، وفادار رہیں، اپنی زبانوں کو احتیاط سے رکھیں، آنکھوں کو احتیاط میں رکھیں، قلم کو احتیاط میں رکھیں، حضور کے لیے بات کرتے ہوئے، حضور کا ذکر کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ میں آ گیا کہ حضرات اولیاء اتنے سنجیدہ کیوں ہیں، یہ کیوں کہا گیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے؟ اس لیے کہ حضور کی محبت، میں اس لیے اس کو لمبا کر رہا ہوں کہ میں سمجھ نہیں رہا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں، میں سمجھا نہیں پا رہا شاید. یہ بہت بڑا جملہ ہے قرآن کا، وما ارینا کا وما جعلنا الرؤیا ارینا کا، حبیب کہ تجھے معراج میں ہم نے شانے دی، جو شانے دکھائی، الا فتنۃ للناس، اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنائی. کیونکہ ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے جیسے یہ بھی آدمی ہے، ہم نہیں پہنچ پائے ایک سیکنڈ میں بیت المقدس، یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ آزمائش بن گئی اس کے لیے، کیونکہ اس نے حضور کی ذات آزمائش بن گئی، وہ اپنی طرح سمجھنے لگا. ابو بکر صدیق سے کہا، انہوں نے کہا چھوڑ، اس سے بڑی بات بھی کرتے تو مان لیتا، اس لیے کہ میرے آقا ہیں ہی ایسے، میرے آقا کا مقام ہی یہی ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. تو حضور کا ذکر کیا ہے؟ آزمائش. اس میں آخری بات اور گفتگو ختم. محفل میں آئے تو باوضو ہو کر آیا کریں، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آیا کریں، سروں کو ڈھانپ کر آیا کریں،
کیونکہ یہ آزمائش ہے. جتنا حضور کا ادب کرو گے خدا کی قدرت کی نظر تم پر اتنی جمے گی, خدا کی قدرت کی نظر اتنی جمے گی, اللہ کی قدرت کی نظر رحمت کی نظر تم پر اتنی آئے گی. جتنا تم اپنے آپ کو بنا کر حضور کے آگے لاؤ گے رب اتنا تمہیں دیکھے گا, کیونکہ رب دیکھتا ہی اسی کو ہے جو حضور کی طرف آتا ہے, کیونکہ حضور کی محبت آزمائش ہے, اسی سے سچے اور کھرے پہچانے جاتے ہیں. اللہ یہ چند کلمے مجھے اور آپ کو اور صبح قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں کو اللہ سلامت رکھے. یہ میری گفتگو کا ثمر نہیں, یہ فیضان ہے امام احمد رضا کا, یہ فیضان ہے میرے آقا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کا, نام سنو کان کھول کر. یہ فیضان ہے میرے آقا مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب کا. یہ جو باتیں میں نے بتائی, میں تو ایک عام سا بیکار سا آدمی ہوں, لیکن ان کے ذکر نے ہمیں سترا کیا, تو یہ کرم ہے حضور شیخ الاسلام تاج الشریعہ سیدی مفتی اختر رضا خان الازہری رضی اللہ عنہم اجمعین کا, اور یہ کرم ہے آپ کے شہزادے حضور حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد میاں صاحب قبلہ اطال اللہ بقا کا, اور یہ کرم ہے بریلی کی سرزمین کا جہاں سے عشق کا چشمہ کھلا اور ساری دنیا نے اس سے فیضیاب ہوئے. واقعی میں وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. میں نے جو نام لیے وہ آپ نے غور سے سنے, اسے یاد رکھنا, ان ناموں کو بولو یاد رکھنا, اسی سے ایمان بچے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی آخری ہچکی تک, جو ہماری آخری ہچکی اکھڑتی ہے سینے سے اور بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے, تو میرے دوستو آخری ہچکی اللہ ہمیں اچھوں کے ناموں پر رکھے, اور ان کے ناموں کے صدقے اللہ حضور کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا